पाकिस्तान में इस शाम के साथ भारत में 7:30 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कयाम अमन के लिए अमरीका की तरफ से अक्वामे मुत्तहिदा के तहत एक मुजवजा कॉन्फ्रेंस में भारत को शामिल करने पर तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि हमें अफगान अमन अमल में मुबैना तौर पर बिगाड़ पैदा करने वालों के किरदार के बारे में बाखबर रहना होगा। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में कयाम अमन के लिए इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम करता है, लेकिन बदकिस्मती से उनके बकौल भारत ने अफगानिस्तान के अमन अमल में तामीरी किरदार अदा नहीं किया है। भारत ने पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान के बयान पर ताहाल कोई तबसरा नहीं किया है, लेकिन भारत कबल अज़ीं इस्लामाबाद के ऐसे बयान को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर चुका है। अफगान हुकूमत के जराए ने तस्दीक की है कि बहरीन में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बरतानिया और बहरीन के फौजी रहनुमाओं के दरमियान आला सतही बातचीत हुई है, ताहम जराए ने बातचीत की तफसीलात जाहिर करने से गुरेज किया। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान इदारे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत हुई है, जिसमें अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, सरहदी सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सरबराही में अमन बातचीत के अमल को आगे बढ़ाने से मुतालिक उमूर के बारे में बात की गई। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों के इनखला से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। वो सेनेट की बैन अलावामी ताल्लुकात की कमेटी की समाअत के दौरान बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सदर जो बाइडन अफगानिस्तान में जंग का खात्मा चाहते हैं, ताहम वो इस बात को भी यकीनी बनाना चाहते हैं कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों के महफूज पनागाह न रहे। उधर अफगानिस्तान के वजारत दिफा का कहना है कि तालिबान अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज पर बड़े पैमाने पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, ताहम अब तक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन मनसूबों को नाकाम बनाया है। वजारत के तर्जमान फवाद अम्मान का कहना है कि इस वक्त अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के 34 में से 21 सूबों में तालिबान के साथ लड़ाई में मसरूफ हैं। तर्जमान का कहना था कि तालिबान की तरफ से गुज़श्ता माह के मुकाबले में इस माह के दौरान पुरतशद्दुद हमलों में इजाफा हुआ है। तुर्की ने पाकिस्तान को लड़ाका हेलीकॉप्टरों की फराहमी अमरीकी हुकूमत के एतराज के बाद रोक दी है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि इस माहदे के मुतासिर होने से पाकिस्तान को नुकसान तो होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए दूसरा ऑप्शन चीनी साख्ता Z-10 हेलीकॉप्टर्स की सूरत में मौजूद है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जुलाई सन 2018 में होने वाले $1.5 अरब के माहदे के तहत इस्तांबुल की जानिब से इस्लामाबाद को 30 अदद गनशिप हेलीकॉप्टर फराहम किए जाने थे। अमरीकी सदर जुमे को भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के सरबराह ने हुकूमत के साथ एक इजलास मुनक़िद कर रहे हैं। वाशिंगटन में अहदेदारों ने बताया है कि इस वर्चुअल इजलास का मकसद चार फरीकी इत्तेहाद को फरोग देकर हिंद बहरुल्काहिल खित्ते में अमरीका के इत्तेहादियों और शराकतकारों के दरमियान करीबी तआवुन को बढ़ाना है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने मंगल को अखबारी नुमाइंदों को बताया कि सदर बाइडन इसे कितनी अहमियत देते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपनी इब्तदाई कसीरुल जेहती मसरूफियात में से वक्त निकालकर इजलास में शिरकत कर रहे हैं। बातचीत के दौरान माहौलियाती तब्दीली और कोरोना वायरस की वबा से निमटने जैसे अहम और फौरी मसाइल पर गौर खौस होगा। बाज़ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि नई अमरीकी इंतजामिया की क्वाड के अहिया और उसे फाल बनाने के पीछे खित्ते में चीन की जानिब से अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिशों का तोड़ करने का मकसद कारफरमा है। यह अमल भारत चीन ताल्लुकात पर क्या असर डालेगा और यह पाकिस्तान के लिए क्या मानी रखता है, उसका जायजा लिया गया। अमरीका ने बुध के रोज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और मोजम्बिक में इस्लामिक स्टेट से रवाबित के इल्जाम में गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों के तौर पर दो इस्लामी इंतहा पसंद ग्रुपों को ब्लैक लिस्ट किया। कांगो में एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस और उसके रहनुमा सीका मूसा बलोको और मोजम्बिक के अहले सुन्नत अल जमात और उसके रहनुमा अबू यासिर हसन को भी आलमी दहशतगर्द नामजद किया गया। वो अमरीका सफर नहीं कर सकते, अमरीका से वापस्ता उनके तमाम असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे। खबरें खत्म हुई।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور اہم رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ میں بدھ کے روز کرونا وائرس کے حوالے سے 1.9 خرب ڈالر کے امدادی پیکج کی منظوری دے دی گئی جو صدر بائیڈن کے اہم پالیسی اقدامات میں سے ایک تھا اور جسے ان کے منصب صدارت سنبھالنے کے بعد پہلے 50 دنوں میں حاصل کر لیا گیا. صدر بائیڈن آج جمعرات کے روز قوم سے خطاب کر رہے ہیں جس میں وہ اس امدادی پیکج کی تفصیلات اور اس کے امریکیوں کی زندگی پر مرتب ہونے والے مثبت اثرات کے حوالے سے بات کریں گے. خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق امریکہ میں انفیکشس ڈیزیزز کے چوٹی کے ماہر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے بدھ کے روز کہا ہے کہ لوگوں کو جس رفتار سے ویکسین دی جا رہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ میں اگست کے آخر یا ستمبر کے اوائل تک زندگی وبا سے پہلے کی نارمل سطح پر آ سکے گی. ترکی اور مصر کے درمیان برسوں تک تعلقات میں کشیدگی کے بعد اب تجدید تعلقات کی امید پیدا ہوئی ہے. ترکی کے وزیر خارجہ نے مصر کے ساتھ تجدید تعلقات کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں کی تصدیق کی ہے. اور آئیے اب پاکستان اور بھارت سے ملنے والی رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. ترکی نے پاکستان کولرا کا ہیلی کاپٹروں کی فراہمی امریکی حکومت کے اعتراض کے بعد روک دی. دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ اس معاہدے کے متاثر ہونے سے پاکستان کو نقصان تو ہوگا لیکن پاکستان کے لیے دوسرا آپشن چینی ساختہ Z-10 ہیلی کاپٹرز کی صورت میں موجود ہے. پاکستان اور ترکی کے درمیان جولائی 2018 میں ہونے والے 1.5 ارب ڈالر کے معاہدے کے تحت استنبول کی جانب سے اسلام آباد کو 30 عدد ATA KT-129 گن شپ ہیلی کاپٹر فراہم کیے جانا تھے. مزید تفصیلات بتائیں گے اسلام آباد سے عاصم علی رانا اپنی رپورٹ میں کچھ دیر کے بعد. پاکستان کے صوبہ سندھ میں پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک امریکی خاتون شہری نے پاکستان میں دہشت گردی کے مقصد کے لیے رقوم منتقل کی جس کا مقصد ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلا کر افراتفری پھیلانا تھا. امریکی شہری کہکشاں حیدر پاکستان میں پابندی کا شکار MQM کے لندن گروپ سے تعلق رکھتی ہیں تاہم اب تک اس بارے میں ان کی جانب سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا. دوسری جانب تجزیہ کاروں کے مطابق اگرچہ ملک میں دہشت گردی کے سرکردہ گروہوں کی کمر توڑی جا چکی ہے لیکن اب بھی کچھ گروہ اور افراد ایسی سرگرمیوں کے ذریعے ملک میں امن و امان خراب کر رہے ہیں. تفصیل جانتے ہیں محمد ثاقب کی رپورٹ میں کراچی سے.
سندھ پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حکام نے کہا ہے کہ کراچی میں گزشتہ چند سالوں سے سرگرم ٹارگٹ کلنگ کے مختلف گروہوں کی سربراہی ایک امریکی شہریت رکھنے والی خاتون نے سنبھال رکھی ہے جو امریکی ریاست ٹیکسس کے شہر ڈیلاس میں بیٹھ کر بل راس ٹارگٹ کلنگ کی ٹیموں کی سربراہی کر رہی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمہ کے خلاف ٹھوس شواہد ملنے پر کراچی میں دہشت گردی کرانے کے لیے رقوم بھیجنے کے الزام میں ان پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور اس کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے. DIG CTD عمر شاہد حامد نے بتایا کہ دہشت گردی میں ملوث افراد کی گرفتاری کے بعد ہونے والی تفتیش کے ذریعے معلوم ہوا کہ کہکشاں حیدر نامی خاتون ایسی ٹیموں میں شامل لوگوں کو مختلف افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی باقاعدہ ہدایات جاری کرتی ہیں. جبکہ بینک اکاؤنٹس کی چھان بین سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسی وارداتوں کے فوری بعد چند روز میں طے شدہ رقم اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جاتی تھی.
یہ ایسے کیس جس میں ثابت ہو رہا ہے کہ پیسے بھیجے گئے دہشت گردی کے ایکٹس کمٹ کرنے کے لیے. جب ہم نے بینک اکاؤنٹس اور بینک ٹرانزیکشنز وغیرہ ٹریس کیے تو ایک بڑی کلیئر فائنینشل ٹرانزیکشنز کی آ رہی ہے کہ واردات ہوتی ہے اور اس کے کچھ دن بعد جو ہے وہ جو سٹیٹڈ اماؤنٹ ہے وہ اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس وقت یہ ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے ہم CTD میں ان پر پرچے دے رہے ہیں.
کہکشاں حیدر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ کی سرگرم کارکن ہے جو امریکہ میں مقیم رہ کر بھی سوشل میڈیا پر کافی متحرک اور MQM کے بانی الطاف حسین کے قریب سمجھی جاتی ہیں. تاہم فوری طور پر کہکشاں حیدر ان کی جماعت یا امریکی حکومت کی جانب سے ان الزامات پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. دوسری جانب صوبہ سندھ کے سابق گورنر اور سیکیورٹی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر کے خیال میں پاکستان میں اب دہشت گردی کا زور کافی حد تک ٹوٹ چکا ہے. جبکہ دہشت گردی کے مقصد کے لیے استعمال ہونے والے پیسوں پر اب کافی سخت چیک رکھا گیا ہے جس سے فرق پڑا ہے. لیکن ان کے خیال میں اب بھی ایسے گروہ اور افراد موجود ہیں جو امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کے در پہ ہیں.
ہماری انٹرنیٹ کنیکشن بہتر ہو گئی ہے. منی لانڈرنگ کے فیٹ اپ کے بعد بہت سارے لاز جو ہے وہ بہت سختی کی گئی ہے منی کی ترسیل پر یا منی کے موومنٹ پر. اور بھی بہت سارے گروپ ہیں جو ملک میں آپریٹ کرتے رہتے ہیں. کافی گروپس کا زور ٹوٹا ہوا ہے. انڈیویجل بیسس پر بھی کچھ لوگ کام کر رہے ہیں.
پاکستان گزشتہ 3 دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار بڑا ملک رہا ہے, لیکن اب چند سالوں میں یہاں امن و امان کی صورتحال قدرے بہتر دیکھنے میں آئی ہے. سیکیورٹی تجزیہ کاروں کے خیال میں ملک میں امن و امان کی صورتحال مزید بہتر بنانے کے لیے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مہارت بہتر بنانے کے ساتھ مختلف مسائل کے حل کے لیے سیاسی حکمت عملی اپنانے اور مکالمے کی ضرورت بھی محسوس کی جا رہی ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
اب وہ رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا پروگرام کے آغاز میں. ترکی نے پاکستان کو لڑاکا ہیلی کاپٹروں کی فراہمی امریکی حکومت کے اعتراض کے بعد روک دی. دفاعی ماہر کہتے ہیں کہ اس معاہدے کے متاثر ہونے سے پاکستان کو نقصان تو ہوگا, لیکن پاکستان کے لیے دوسرا آپشن چینی ساختہ Z-10 ہیلی کاپٹروں کی صورت میں موجود ہے. پاکستان اور ترکی کے درمیان جولائی 2018 میں ہونے والے $1.5 ارب کے معاہدے کے تحت استنبول کی جانب سے اسلام آباد کو 30 عدد ATA KT-129 گن شپ ہیلی کاپٹرز فراہم کیے جانے تھے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
امریکی خبر رسائے ادارے بلومبرگ کے مطابق ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کلن نے پیر کو صحافیوں کو بتایا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کو ترکی کے ہیلی کاپٹرز کی فروخت روک دی ہے. ابراہیم کلن کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ہیلی کاپٹر کی فراہمی میں رکاوٹ سے امریکی مفادات کو زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے. ترکی ایرو اسپیس کے T-129 ہیلی کاپٹرز کی پاکستان کو فراہمی میں رکاوٹ کی بنیادی وجہ اس کے انجن بتائے جاتے ہیں جو کہ امریکی ساختہ ہے. امریکہ نے LHTEC 800 انجن کے لیے ایکسپورٹ کلیئرنس روک دی ہے اور T-129 ہیلی کاپٹروں میں یہی ٹیکنالوجی نصب ہے, جس کے باعث اب یہ ہیلی کاپٹر پاکستان کو فراہم نہیں کیے جا رہے. ترک ایرو اسپیس ان ہیلی کاپٹرز کے لیے ترکی ساختہ انجنز بنانے کی بھی کوشش کر رہا ہے. T-129 ہیلی کاپٹرز 76 راکٹس اور مختلف میزائلوں سے لیس کیا جا سکتا ہے جو کافی بلندی تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ ہیلی کاپٹر ہر قسم کے موسم اور دن رات پرواز کرنے کے لیے موزوں سمجھا جاتا ہے. پاکستان فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کا کہنا ہے کہ پاکستان ترکی کے ساتھ دفاعی تعلقات بڑھانا چاہتا ہے. اس وقت پاکستان کی دفاعی ضروریات کا زیادہ انحصار چین پر ہے, لیکن پاکستان اس میں ترکی کی معاونت بھی چاہتا ہے.
ترکی کے ساتھ ہم اپنا ڈیفنس سائٹ پہ تعاون بڑھانا چاہتے ہیں. کا بھی ہمیں ان کو کچھ آگے چھوڑ دیے ہیں جہازوں کے, ورنہ تو یہ سارے کچھ چائنا سے بند ہے, چائنا کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. لیکن ترکی ایک برادر ملک ہے, ہم اس کے ساتھ تجارت بھی رکھنا چاہتے ہیں, جوائنٹ وینچر بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ ڈیفنس میں وہ جوائنٹ وینچر کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں جہاز بنانے کے لیے, خاص طور پر ہم نے J-17 کیا نا, تو ان کو سمجھ لگی ہے کہ پاکستان کو اس چیز کا تجربہ ہوا ہے.
اس معاہدے کے بارے میں دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس دیگر آپشنز بھی موجود ہیں, لیکن موجودہ حالات میں پاکستان کے لیے چینی ہیلی کاپٹرز ہی سب سے مناسب ہوں گے, تاہم وہ امریکی ٹیکنالوجی اور امریکی ہیلی کاپٹرز کے مقابلے میں کم درجے کے ہوں گے.
The performance of the US helicopters, and so Pakistan would have preferred the US.
ماہرین کے مطابق پاکستان کے پاس اس وقت کوبرا گن شپ ہیلی کاپٹرز موجود ہیں اور گزشتہ سالوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران ان ہیلی کاپٹرز کو استعمال کیا گیا. پاکستان T-129 کے لیے دلچسپی رکھتا ہے, لیکن اب پاکستان کو اپنی ضروریات کے لیے چینی ساختہ Z-10 ہیلی کاپٹرز خریدنا ہوں گے. آصم علی رانا, اردو VOA, اسلام آباد.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصروف ترین سرحدی گزرگاہ تورخم میں مختلف سرکاری اداروں میں عملے کی کمی اور دیگر سہولیات نہ ہونے کے باعث دو طرفہ تجارت میں اہم کردار ادا کرنے والے ڈرائیوروں اور ٹرانسپورٹروں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. پشاور سے تورخم اور کابل تک چند گھنٹوں پر محیط سفر اب کئی دنوں میں طے کیا جاتا ہے, اور ڈرائیوروں کو ٹرکوں میں لدے سامان کی حفاظت کے لیے سڑکوں پر راتیں گزارنا پڑتی ہیں. سہولیات اور عملے کی کمی کے باعث دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت میں کمی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرے ہیں.
وزیراعظم عمران خان کی خواہش اور کوششوں کے باوجود افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے حوالے سے مطلوبہ نتائج ابھی تک برآمد نہیں ہو سکے ہیں, جس کی اصل وجہ تورخم کی سردی گزرگاہ میں دونوں ممالک کے متعلقہ اداروں میں عملے اور سہولیات کی کمی بتائی جاتی ہے, اور اسی وجہ سے دو طرفہ تجارت میں مصروف سامان سے لدے ٹرکوں کو پشاور سے تورخم تک 1 گھنٹے اور کابل تک سفر 6 گھنٹوں کی بجائے کئی دنوں ٹرینوں میں طے کیا جاتا ہے۔ پچھلے چند سالوں سے تورخم کی سردی گزرگاہ کی دونوں جانب حکام نے دو طرفہ تجارت اور آمد و رفت کے بارے میں پابندیاں عائد کر دی ہے، جس کے نتیجے میں ڈرائیوروں، ٹرانسپورٹروں اور آمد و رفت کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سردی قصبے لنڈی کوتل اور میچنئی چیک پوسٹ کے درمیان سڑک کے کنارے اپنے باری کے انتظار میں سامان سے لدے ٹرالر کے ڈرائیور صادق خان نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
یا ہمارا دو دن ہو گیا، ابھی ایک دن انشاءاللہ ہو جائے گا تورخم تک، اور حکومت سے ہمارے یہ اپیل ہے کہ یہ گاڑی جلدی چھوڑے۔
قطاروں میں کڑے رہنے سے ٹرکوں اور ٹرالروں کے ڈرائیوروں کو نہ صرف لدے ہوئے سامان کی حفاظت بلکہ گاڑیوں کو وقفے وقفے سے آگے لے جانے کے لیے دن رات جاگنا پڑتا ہے۔ باری کے انتظار میں کڑے ٹرک کے ایک اور ڈرائیور کا کہنا ہے،
ایک دن ہو گیا جو ادھر ہم کھڑا تھا چروازی پہ، ادھر سے آرام آرام سے آ رہا ہے، ادھر تک پہنچ گیا، تقریباً 24 گھنٹے ہو گیا جو ادھر پہنچ گیا۔ اور خام تک ابھی تو اتنا پتہ نہیں چلتا ہے جو کس ٹائم پہنچے گا، دو دن تین دن تک پہنچ جائے گا۔
ان مسائل کے بارے میں حکومتی موقف بیان کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی کی مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش نے کہا،
بڑی تعداد میں ٹریڈ ہو رہی ہے، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ پانچ پانچ چھ دن لوگوں کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ ٹریڈ کا والیوم اتنا بڑھ گیا ہے ماشاء اللہ سے، اور آپ کو پتا ہے کہ کورونا کی تیسری لہر بھی ہے، تو کچھ تھوڑے بہت وہ ہیں ایشوز ہیں، لیکن ان کو بھی ہم ریزالو کر رہے ہیں۔ کسٹم کلیئرنس کے اوپر بھی ہم نے ون ونڈو آپریشن لگا لیا ہے، ہم نے ادھر تورخم گیٹ کے اوپر بھی کام شروع کر دیا ہے، ایک جہاں پہ تھوڑے بہت ایشوز ہیں ان کو ہم ریزالو کر۔
سرحدی اور تجارتی پابندیوں کے نتیجے میں دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت میں بہت کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی صنعت و حرفت کے مشترکہ ادارے کے نائب چیئرمین ضیاء الحق سرحدی نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت میں کمی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا
کہ جو ہماری جو تجارت ہے پاکستان افغانستان کے مابین، اس میں کمی رونما ہوئی ہے۔ جیسے کہ میں ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 2.5 بلین سے یہ کم ہوتی ہے اب 1 کروڑ ڈالر پہ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مشکلات دونوں طرف کی ہیں۔
ماضی قریب میں پاکستان کے راستے افغانستان کا ٹرانزٹ ٹریڈ زندگی کی مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی معیشت کا اہم ذریعہ تھا، مگر سرحدی پابندیوں اور مبینہ طور پر کشیدہ تعلقات کے نتیجے میں ٹرانزٹ ٹریڈ کا زیادہ تر حصہ اب ایران اور وسطی ایشیائی ممالک کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اور یہاں ہم یہ بھی خبر دیتے چلیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ٹک ٹاک پر 14 دنوں کے لیے پابندی عائد کرتے ہوئے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ ٹک ٹاک کی انتظامیہ سے رابطہ کر کے اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ اس ویب سائٹ پر غیر اخلاقی اشیاء کی تشہیر نہ کرے، بصورت دیگر ٹک ٹاک پر مستقل طور پر پابندی عائد کی جائے گی۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک پر پوسٹ کی جانے والی پوسٹ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ ٹک ٹاک پر پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے عائد کردہ پابندی سے پہلے بھی پابندیاں عائد کی جا چکی ہیں، جبکہ اس کے لیے ضابطۂ اخلاق بھی مرتب کیا گیا تھا، مگر اسے بھی مبینہ طور پر نظر انداز کیا جاتا رہا۔ پشاور سے شمیم شاہد یہ رپورٹ پیش کریں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ وہ سینٹ کی بین الاقوامی تعلقات کی کمیٹی کی سماعت کے دوران بیان دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ صدر جو بائیڈن افغانستان میں جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، تاہم وہ اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ افغانستان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہ رہے۔ ادھر افغانستان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ طالبان افغان سیکورٹی فورسز پر بڑے پیمانوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تاہم اب تک افغان سیکورٹی فورسز نے ان منصوبوں کو ناکام بنایا ہے۔ وزارت کے ترجمان فواد امان کا کہنا ہے کہ اس وقت افغان سیکیورٹی فورسز ملک کے 34 میں سے 21 صوبوں میں طالبان کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ طالبان کی طرف سے گزشتہ ماہ کے مقابلے میں اس ماہ کے دوران پرتشدد حملوں میں اضافہ ہوا۔ طالبان کے سابق اہلکار سید اکبر آغا کہتے ہیں کہ اگر امن بات چیت کا سلسلہ رک گیا تو پرتشدد حملوں میں مزید شدت پیدا ہوگی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نہ صرف طالبان نے حملوں میں اضافہ کیا بلکہ افغان سیکیورٹی فورسز کی طرف سے حملوں میں بھی تیزی نظر آئی ہے۔ اور افغان حکومت کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ بحرین میں افغانستان، پاکستان، برطانیہ اور بحرین کے فوجی رہنماؤں کے درمیان اعلیٰ سطحی بات چیت ہوئی ہے، تاہم ذرائع نے بات چیت کی تفصیلات ظاہر کرنے سے گریز کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان ادارے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے ایک بیان میں کہا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان وفود کی سطح پر بات چیت ہوئی ہے، جس میں افغانستان کی موجودہ صورتحال، سرحدی سیکیورٹی اور افغانستان کی سربراہی میں امن بات چیت کے عمل کو آگے بڑھانے سے متعلق امور کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ کی طرف سے اقوام متحدہ کے تحت ایک مجوزہ کانفرنس میں بھارت کو شامل کرنے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں افغان امن عمل میں مبینہ طور پر بگاڑ پیدا کرنے والوں کے کردار کے بارے میں باخبر رہنا ہوگا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے علاقائی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کے بقول بھارت نے افغانستان کے امن عمل میں مبینہ طور پر کوئی تعمیری کردار ادا نہیں کیا۔ بھارت نے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کے بیان پر تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن بھارت اس سے پہلے اسلام آباد کے ایسے بیانات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر چکا ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ نئی دلی افغانستان کی تعمیر و ترقی میں مثبت کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ امریکی صدر جمعے کے روز بھارت، آسٹریلیا اور جاپان کے سربراہان حکومت کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کر رہے ہیں۔ واشنگٹن میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس ورچوئل اجلاس کا مقصد اس چار فریقی اتحاد کو فروغ دے کر ہند بحر الکاہل خطے میں امریکہ کے اتحادیوں اور شراکت داروں کے درمیان قریبی تعاون کو بڑھانا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے منگل کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا تھا کہ صدر بائیڈن اسے کتنی اہمیت دیتے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی ابتدائی کثیر الجہتی مصروف میں سے وقت نکال کر اجلاس میں شرکت کرے ہیں۔ جین ساکی اور بھارت نے کہا کہ بات چیت کے دوران ماحولیاتی تبدیلی اور کرونا وائرس سے نمٹنے جیسے اہم اور فوری مسائل پر غور و خوض ہوگا، اور جیسا کہ وائٹ ہاؤس کے عہدیدار کا کہنا تھا کہ یہ دونوں مسائل صدر بائیڈن کی ترجیحات میں شامل ہیں، لیکن بعض مبصرین کا خیال ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ کی کوارڈ کے احیاء اور اسے فعال بنانے کے پیچھے خطے میں چین کی جانب سے اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوششوں کا توڑ کرنے کا مقصد کار فرما ہے۔ یہ عمل بھارت چین تعلقات پر کیا اثرات مرتب کرے گا اور یہ پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں آئیے سنتے ہیں۔
بھارت کی اس میں عملی شرکت سے اس کے اور چین کے درمیان تعلقات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، بالخصوص ایک ایسے موقع پر جب دونوں ملکوں کے افواج کے مابین لداخ اور بعض دوسرے سرحدی علاقوں میں حالیہ ٹکراؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تلخیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں تجزیہ کار اور مقتدر بھارتی انگریزی روزنامے ہندوستان ٹائمز کے پولیٹیکل ایڈیٹر ونود شرما نے بتایا۔
یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک پوائنٹ پر جو ہمارے لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے، وہ جو لیک ہے وہاں پر ڈس انگیجمنٹ ہوا ہے اور دونوں فوجیں پیچھے چلی گئی ہیں، لیکن اور تین چار جگہ پہ ابھی بھی چائنا نے کوئی پیش رفت نہیں کی ہے۔ جب انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں چین کو یہ میسج بھی جانا ضروری ہے کہ بھارت جو ہے وہ اکیلا نہیں ہے اس دنیا میں، اس کے ساتھ اور ملک کھڑے ہوئے ہیں۔
تاہم ونود شرما کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین چونکہ بھارت کا ایک بڑا پڑوسی ملک ہے، اس لیے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بھارت اور چین کے درمیان معاملات دو طرفہ مصروفیات کے ذریعے ہی حل کیے جا سکتے ہیں، اور اس میں کسی تیسرے ملک یا کوارڈ جیسی مختلف ممالک کی گروپنگ یا اتحاد کا کوئی رول نہیں۔ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کے سابق سربراہ اے ایس دولت اس خیال کی تائید کرتے ہیں۔
That is how diplomacy plays out, you know. We think it suits us, the Americans think it suits them. Ultimately, everything will be decided bilaterally, not in quads. Hamara bhi ab jo hai, we cannot afford to offend China. It's sitting on top of us.
دولت کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ کی یہ کوشش رہی ہے کہ بھارت چین کے خلاف اس کی پراکسی بنے، لیکن بھارت کبھی بھی کسی کا پراکسی نہیں بنا ہے اور نہ بن سکتا ہے۔ اتحاد میں بھارت کی شمولیت دفاعی نقطہ نظر سے کتنی اہم ہے، اس استفسار پر دفاعی امور کے ماہر اور سرکردہ صحافی اجے شکل نے بتایا۔
یہ ہندوستان اس میں شامل ہے، یہ کافی سگنیفیکنٹ ہے۔ گروپنگ ہے اس میں سب اپنے انڈیویجول انٹرسٹ اور کامنالٹی آف انٹرسٹ کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، اور جو مین ان کا فوکس ہے وہ اس بات پہ ہے، اور کامنالٹی آف انٹرسٹ انڈو پیسیفک ہے، جو انڈین اوشن اور پیسیفک اوشن اور ساؤتھ چائنا سی وغیرہ کے سلسلے میں۔ جو لینڈ بارڈر ہے ہمارا، اس میں نہ کوریا کا کوئی انٹرسٹ ہے، نہ جاپان کا ہے، نہ یونائٹیڈ اسٹیٹس۔
کوارڈ اجلاس کی پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے، اس بارے میں بھارت میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر عبدالباسط کا کہنا ہے۔
چائنا کو جو اس کے انٹرسٹ کو کنٹین کرنا ہے، اور تو اس حوالے سے سنس وی آر ہم اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں چائنا کے، تو ہمیں یہ افیکٹ تو کرتا ہے، اور ہمارے لیے اس ریجن میں ایک کولڈ وار والی سچویشن کو کریٹ کیا جانے کی میں سمجھتا ہوں کہ علامت ہے یہ.
عبد الباسط نے تاہم یہ بھی کہا کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان اس حوالے سے کیا موقف اختیار کرتا ہے یا اپنے آپ کو کس پوزیشن میں ڈالتا ہے. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
اور اب اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ. پاکستان نے افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ کی طرف سے اقوام متحدہ کے تحت ایک مجوزہ کانفرنس میں بھارت کو شامل کرنے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں افغان امن عمل میں مبینہ طور پر بگاڑ پیدا کرنے والوں کے کردار کے بارے باخبر رہنا ہوگا. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے علاقائی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کے بقول بھارت نے افغانستان کے امن عمل میں مبینہ طور پر تعمیری کردار ادا نہیں کیا. بھارت نے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کے بیان پر تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے بھارت اسلام آباد کے ایسے بیانات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نئی دلی افغانستان کی تعمیر و ترقی میں مثبت کردار ادا کرتا آیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ کی نئی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے، لیکن ترجمان نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی ان کے بقول ہمیں بگاڑ کا سبب بننے والوں سے بھی باخبر رہنا ہوگا. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ان کے بقول بدقسمتی سے افغانستان کے امن عمل میں ان کے بقول بھارت کا کردار تعمیری نہیں رہا ہے. یاد رہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے حال ہی میں افغان قیادت کے نام لکھے گئے خط میں افغان تنازع کے حل کے لیے متعدد تجاویز پیش کی، جن میں اقوام متحدہ کی میزبانی میں امریکہ، چین، روس، پاکستان، ایران اور بھارت کی کانفرنس کی بھی تجویز دی ہے. قبل ازیں پاکستان کے وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے پاکستان کے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول افغانستان میں قیام امن کے لیے مختلف تجاویز سامنے آ رہی ہیں اور ان کے بقول پاکستان مناسب موقع پر اپنی رائے کا اظہار کرے گا. معید یوسف نے مزید کہا کہ پاکستان متعدد بار دنیا پہ یہ واضح کر چکا ہے کہ ان کے بقول اگر افغان تنازع کا حل چاہیے تو ان کے بقول یہ بگاڑ پیدا کرنے والوں کے ذریعے ممکن نہیں ہے. معید یوسف نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ پاکستان کے پاس یہ شواہد موجود ہیں کہ بھارت افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے اور ان کے بقول بھارت کو افغانستان کے امن میں کوئی دلچسپی نہیں ہے.
یہ بھی بالکل واضح ہے کہ اگر سچویشن بدلے گی تو ہندوستان کا تو اثر رسوخ اس طرح نہیں رہ سکتا، نیچرلی نہیں ہے جغرافی اعتبار سے بھی. تو ہم تو یہ بات بار بار واضح کر چکے ہیں. بہرحال ابھی آگے اس پروسیس میں کون سا فورم چلے گا، کیسے چلے گا، یہ قبل از وقت ہے. ابھی یہ پروپوزلز یہ ہیں، کوئی کسی نے دیا، کوئی کسی نے دیا، لیکن انشاءاللہ ظاہری بات ہے ہمیں بھی موقع ملے گا اس میں اپنی رائے شامل کرنے کا.
بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار ہما بکائی کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کے تحفظات کو دور کر دیا جائے تو ان کے بقول افغانستان میں قیام امن کے لیے علاقائی ممالک بھی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں.
مطلب اگر آپ ہمیں یہ ایشورنس دیں کہ افغانستان کی زمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی تو وہاں پہ انڈیا کا سافٹ پاور ٹرسٹ ہے. پاکستان افغانستان انڈیا سے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، ضرور رکھے، وہ انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹری ہے. اگر وہ تعلقات پاکستان کے اگینسٹ استعمال نہیں ہوتے، پاکستان اس سے ایرورڈ. میرے خیال ہے کہ یہ سب کے لیے اچھا ہے، ریجنل پیس کے لیے اچھا ہے کہ ہم اس بائنری سے افغانستان کی پیس کو باہر نکالیں.
پاکستانی عہدیداروں کے بیانات پر تاحال بھارت نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے، لیکن قبل ازیں نئی دہلی اسلام آباد کے ایسے ہی بیانات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر چکا ہے. نئی دہلی کا موقف ہے کہ بھارت افغانستان کی تعمیر و ترقی میں مثبت کردار ادا کرتا آ رہا ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
امریکہ میں بدھ کے روز کرونا وائرس کے حوالے سے 1.9 خرب ڈالر کے امدادی پیکج کی منظوری دے دی گئی. صدر جو بائیڈن کے اہم پالیسی اقدامات میں سے یہ ایک تھی اور جسے ان کے منصب صدارت سنبھالنے کے بعد پہلے 50 دنوں میں حاصل کر لیا گیا. صدر بائیڈن آج جمعرات کے روز قوم سے خطاب کر رہے ہیں، جس میں وہ اس امدادی پیکج کی تفصیلات اور اس کے امریکیوں کی زندگی پر مرتب ہونے والے مثبت اثرات کے حوالے سے بات کریں گے. امریکہ میں گزشتہ برس کے دوران کرونا وائرس سے 2.9 کروڑ افراد متاثر ہوئے ہیں اور 529,000 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں۔ صدر بائیڈن نے اپنے پہلے 100 دن کے اندر جو ہدف مقرر کیے ہیں ان میں 10 کروڑ لوگوں کو کرونا وائرس کی ویکسین لگانا شامل ہے۔ امریکہ میں بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے ادارے کے مطابق گزشتہ روز بدھ تک 9,57,00,000 افراد کو ویکسین دی جا چکی ہے، جو کل آبادی کے لگ بھگ 10% کے برابر ہے۔ انہوں نے اپنے ابتدائی دنوں میں عالم برادری کے ساتھ رابطے بھی بحال کیے ہیں جو سابق صدر کے دور میں منقطع ہو گئے تھے۔ اس میں عالمی ادارہ صحت اور موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق پیرس معاہدے میں امریکہ کی واپسی بھی شامل ہے۔ امیگریشن معاملات کے حوالے سے صدر بائیڈن نے امریکہ میکسیکو سرحد پر سابق صدر کی طرف سے باڑ لگانے کے کام کو روک دیا اور مسلم اکثریت کے متعدد ممالک پر عائد سفری پابندیاں ختم کیں۔ صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ امیگریشن سے متعلق جامع اصلاحات کا بل متعارف کرائیں گے، تاہم صدر بائیڈن کی طرف سے پہلے 100 دن کے دوران کیے جانے والے وعدوں میں سے چند پر ابھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ ان میں جرائم سے متعلق اصلاحات متعارف کرانا بھی شامل ہے۔ یہ مسئلہ گزشتہ سال پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام افراد کی ہلاکت کے باعث شدت اختیار کر گیا تھا۔ صدر بائیڈن نے صدر ٹرمپ کے دور میں آیت کردہ 28% کاروباری ٹیکس کو کم کر کے بھی 21% کر دیا ہے، جبکہ امیر شہریوں پر ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیوان آئندہ ہفتے الاسکا میں اپنے چینی ہم منصبوں سے ملاقات کرے ہیں۔ صدر بائیڈن کے 20 جنوری کو اقتدار سنبھالنے کے بعد سینئر امریکی اور چینی عہدیداروں کی یہ پہلی ملاقات ہوگی۔ محکمہ خارجہ کے مطابق بلنکن اور سلیوان 18 مارچ کو چینی سینٹرل کمیشن فار فارن افیئرز کے ڈائریکٹر یانگ جے چی اور اسٹیٹ کاؤنسل وانگ جی سے ملاقات سے پہلے ٹوکیو اور سول میں اپنے اتحادیوں سے چین کے ساتھ درپیش متعدد ایشوز پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر خارجہ بلنکن نے بدھ کے روز ایوان کی کمیٹی برائے امور خارجہ کے سامنے ایک بیان میں کہا کہ چین کے ان اقدامات کے بارے میں جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سیکیورٹی، خوشحالی اور اقدار کے لیے چیلنج پیدا کرے ہیں، چین سے صاف اور واضح انداز میں بات کرنے کا یہ نادر موقع ہے۔ اور امریکی سینٹ نے بدھ کے روز میرک گارلینڈ کے امریکی اٹرنی جنرل کے حیثیت سے توثیق کر دی۔ اس سے قبل سن 2016 میں صدر اوباما نے انہیں سپریم کورٹ کا جج نامزد کیا تھا، مگر سینٹ میں ریپبلکنز نے ان کی سماعت شروع نہیں ہونے دی تھی۔ سینٹ میں محکمہ انصاف کی قیادت کرنے کے لیے گارلینڈ کی نامزدگی کی توثیق کے لیے 30 کے مقابلے میں 70 ووٹ آئے، جو کہ مطلوبہ 50% سے زائد تھے۔ یہ ووٹ ٹھیک 5 سال بعد اسی روز ہوئے جب اس وقت کے صدر اوباما نے جسٹس اینٹونین سکالیا کی موت کے بعد خالی رہ جانے والی سپریم کورٹ کی نشست کو پر کرنے کے لیے گارلینڈ کو نامزد کیا تھا۔ ریپبلکنز نے، جن کی اس وقت سینٹ میں اکثریت تھی، گارلینڈ کو ووٹ دینے سے انکار کیا تھا۔ اور آئیے پاکستان اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور تازہ ترین اعداد و شمار آپ کے لیے پیش کریں۔ پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں کرونا ویکسینیشن کی مہم میں دوسرے مرحلے میں 70,00,000 افراد کو ویکسین لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستان کو اب تک چین سے ویکسین کی 5,00,000 خوراکیں تحفے میں ملی ہیں، جن میں سے پہلے مرحلے میں طبی عملے کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں بھی ویکسینیشن کی مہم کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں 60 سال سے زائد عمر کے شہریوں کو ویکسین دی جا رہی ہے۔ اور اب مزید خبریں اسد نذیر کی زبانی۔
امریکی حکومت جانسن اینڈ جانسن سے COVID-19 ویکسین کی 100 ملین خوراکیں حاصل کرنے کی مبینہ طور پر تیاریاں کر رہی ہے۔ جانسن اینڈ جانسن ویکسین کی صرف ایک ہی خوراک کافی ہوتی ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ صدر جو بائیڈن جانسن اینڈ جانسن اور مرک اینڈ کمپنی کے عہدیداروں سے ملاقات کے دوران یہ اعلان کریں گے۔ مرک ویکسین تیار کرنے کے لیے امریکی فرم جانسن اینڈ جانسن کے ساتھ شراکت دار ہے۔ امریکہ جانسن اینڈ جانسن کو 100 ملین خوراک کا آرڈر دے چکا ہے۔ جانسن اینڈ جانسن رو ہفتے کوئی ویکسین فراہم نہیں کر سکے گی، لیکن توقع ہے کہ اس ماہ کے آخر میں یہ فراہمی شروع ہو سکتی ہے۔ این بی سی نیوز کے مطابق امریکہ نے ویکسین تیار کرنے والوں کے ساتھ معاہدے کر لیے ہیں، جس کے نتیجے میں ہر امریکی بالغ فرد کو چند ماہ کے دوران خوراک فراہم ہو سکے گی۔ اگر فائزر اور موڈرنا کو اپنی پیداوار کے سلسلے میں کسی مسئلے کا سامنا ہوا تو جانسن اینڈ جانسن کے ساتھ ہونے والا معاہدہ فراہمی کو جاری رکھنے میں خاصا مددگار ثابت ہوگا۔ ادھر بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکے کے علاقے دولت دیا میں قائم سب سے بڑے قہوہ خانے میں حکام نے کرونا وائرس کی ویکسین لگانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان کا منصوبہ ہے کہ وہ اس علاقے کے تمام رہنے والوں کو ویکسین لگانا چاہتے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی اے ایف پی کے مطابق بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکے میں واقع دولت دیا کے علاقے میں 1900 کے قریب موجودہ اور سابقہ سیکس ورکرز رہائش پذیر ہیں۔ ادھر یوکرین کو کرونا ویکسین کی پہلی کھیپ موصول ہو گئی ہے، لیکن اسے ویکسین لگوانے کے لیے رائے ہموار کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق یوکرین میں ایک جانب کیسز میں اضافہ ہوا ہے تو دوسری جانب شہری ویکسین لگوانے سے گریزاں ہیں، ان کی مخالفت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یوکرین کے کیف انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف سوشیالوجی نے رواں ماہ ایک سروے کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں جس میں سامنے آیا ہے کہ 60% شہری ویکسین نہیں لگوانا چاہتے۔ قبل ازیں کیے گئے سروے میں 40% شہریوں نے ویکسین نہ لگوانے کا عندیہ دیا تھا۔ یوکرین کو فروری کے آخر میں ایسٹرازینکا ویکسین کی 500,000 خوراکیں موصول ہوئی ہیں۔ اس کے بعد سے اب تک صرف 23,500 افراد کو ہی ویکسین لگائی جا سکی ہے۔ یوکرین کی آبادی 4,10,00,000 سے زیادہ ہے، جن میں سے 14,00,000 افراد وبا سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ لگ بھگ 28,000 اموات ہوئی ہیں۔ حکام کے مطابق کرونا وائرس کے مریضوں کا علاج کرنے والے طبی عملے میں سے صرف 40% ہی ویکسین لگوانے کے لیے رضامند ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکہ میں انفیکشس ڈیزیزز کے چوٹی کے ماہر ڈاکٹر اینتھنی فاوچی نے بدھ کے روز کہا ہے کہ لوگوں کو جس رفتار سے ویکسین دی جا رہی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ میں اگست کے آخر یا ستمبر کے اوائل تک روزمرہ زندگی وائرس کی وبا سے پہلے کی نارمل سطح پر آ جائے گی۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسد حسن۔
ڈاکٹر فاوچی نے ان خیالات کا اظہار وائٹ ہاؤس کووڈ 19 ریسپانس ٹیم کی جانب سے ہرڈ امیونٹی سے متعلق آن لائن بریفنگ کے دوران کیا۔ فاوچی نے کہا کہ جب 70-85% امریکی آبادی کو ویکسین لگ چکی ہوگی اور لوگوں میں ہرڈ امیونٹی یعنی کرونا کے خلاف مدافعت پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو مطلوبہ اہداف پورے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جس شرح سے موجودہ وقت میں ویکسین لگائی جا رہی ہے، اگر اس کی یومیہ تعداد 20-30,00,000 ہو جائے تو معاشرے کو مزید تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر فاوچی کے بقول، ایسے میں جب ویکسین لگائے جانے کی رفتار تیز ہو رہی ہے اور وائرس کے خلاف سب سے کمزور لوگوں کو محفوظ بنایا جا رہا ہے، بعض حکومتی پابندیاں ہٹائی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ویکسینیشن کے عمل کے بعد آپ کو مکمل ہرڈ امیونٹی کے حصول تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور اس بات کے بہت شاندار اثرات ہوں گے کہ آپ بہت کچھ کر سکیں گے۔ ڈاکٹر فاوچی کے مطابق ویکسین لگوانے سے لوگوں کا انکار اس وبا سے قوم کے مکمل بچاؤ اور اس کے خاتمے کے نقطے پر پہنچنے کے عمل میں تاخیر کا سبب بنے گا۔ امریکہ میں بیماریوں پر قابو پانے اور پیشگی بچاؤ کے ادارے CDC کی ڈائریکٹر ڈاکٹر روشیل ویلنسکی نے اس موقع پر خبردار کیا کہ ابھی صرف 10% امریکیوں کو مکمل طور پر ویکسین لگائی گئی ہے۔ CDC نے امید ظاہر کی ہے کہ جیسے جیسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگائی جائے گی، احتیاط سے متعلق وفاقی ہدایات نامے میں نرمی آئے گی۔ وائٹ ہاؤس میں کرونا وائرس سے متعلق مشیر اینڈی سلاوٹ نے اعلان کیا کہ امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز نے جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین کی مزید 10 کروڑ خوراکیں حاصل کر لی ہیں۔
کرونا وائرس کی خبروں اور رپورٹوں کے بعد آئیے کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ان اسکالرس کے نام جاری کیے ہیں جنہیں فل برائٹ اسکالرشپس کے لیے منتخب کیا گیا ہے، نمایاں طور پر ان کالجوں اور یونیورسٹیوں کے لیے جنہوں نے انتہائی کامیاب اپلیکنٹ تیار کیے۔ نیو یارک کے علاقے اتھاکا میں کارنل یونیورسٹی کی ایک سینئر امینڈا کرونن کا کہنا تھا کہ جب مجھے میرا خط موصول ہوا تو میں اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں تھی اور میں شاید ایک پورے منٹ کے لیے چیخی تھی۔ انہیں ایک سال کے لیے ارجنٹینا میں تعلیم کا موقع ملے گا۔ کرونا کی وبا کے دوران سفری پابندیوں کی وجہ سے اس معروف پروگرام کو روکنا پڑا تھا۔ اس سال فل برائٹ نے کالجوں اور یونیورسٹیوں کی ایک فہرست شائع کی ہے جنہوں نے طلباء کو ضروری مدد اور مشورے دیے ہیں۔ امریکہ نے بدھ کے روز ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو اور موزمبیک میں اسلامک اسٹیٹ سے روابط کے الزامات میں غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کے طور پر دو اسلامی انتہا پسند گروپوں کو بلیک لسٹ کر دیا۔ کانگو میں الائٹ ڈیموکریٹک فورسز اور اس کے رہنما سیکا موسا بلوکو اور موزمبیک کے اہل سنت والجماعت اور اس کے رہنما ابو یاسر حسن کو بھی عالمی دہشت گرد نامزد کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ امریکہ سفر نہیں کر سکتے، امریکہ سے وابستہ ان کے تمام اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے، اور امریکیوں کے ساتھ کاروبار پر پابندی عائد کرنے کے ساتھ ساتھ ان تحریکوں کو مدد یا وسائل فراہم کرنا بھی جرم ہوگا۔ ترکی اور مصر کے درمیان برسوں تک تعلقات میں کشیدگی کے بعد اب تجدید تعلقات کی امید پیدا ہوئی ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ترکی اپنی عالمی تنہائی کو ختم کرنے کی حکمت عملی پر کام کر رہا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے مصر کے ساتھ تجدید تعلقات کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں کی تصدیق کی ہے۔ سدرا ڈار کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ترکی کی جانب سے عرب ملکوں میں شروع ہونے والی اس عرب اسپرنگ نامی تحریک کے دوران اخوان المسلمین کی حمایت مشرق وسطی میں ان کی مسلمان یکجہتی کے نظریات کے فروغ کی کوشش کا حصہ تھی، اور اب اردوان اس پالیسی سے واپسی کے لیے راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ انکارہ میں قائم تھنک ٹینک فارن پالیسی انسٹیٹیوٹ سے وابستہ حسین باچچ کہتے ہیں کہ اخوان المسلمین کی حمایت کرنا ایک غلطی تھی، تاہم اب ترک حکومت کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اخوان کے اقتدار میں واپسی کے ذرا سے بھی امکانات نہیں ہیں، اس لیے اس پالیسی پر گامزن نہیں رہا جا سکتا۔ باچچ کہتے ہیں کہ اردوان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اپنی سابقہ پالیسی سے کیسے واپس موڑا جائے، کیونکہ ترکی واضح الفاظ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اخوان المسلمین کی حمایت نہیں کرتا، اور اردوان یہ کھلے عام کہیں گے بھی نہیں۔ تاہم شاید وہ آہستہ آہستہ مصر کے صدر الفتح السیسی کی مخالفت پر مبنی سرکاری موقف سے دور ہوتے جائے، لیکن ساتھ ہی وہ کبھی السیسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ترکی کو مصر سے دور ہونے کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ ترکی کے اس اقدام کی وجہ سے گزشتہ سال مصر نے ترکی کے حریف یونان کے ساتھ بحیرہ روم میں تعمیر و ترقی کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ بحیرہ روم میں توانائی کے حالیہ وسائل اور ذخائر کی وجہ سے یونان اور ترکی میں علاقائی تنازعات کا سلسلہ چل نکلا ہے۔ علاقائی تجزیہ کار ترکی کے ریٹائرڈ ایڈمرل چیم گوڈنائر کہتے ہیں کہ مصر ترکی کی مخالفت اس کی اخوان المسلمین کی حمایت پر مبنی پالیسی کی وجہ سے کرتا رہا ہے۔ ان کے بقول ترکی جب اپنی پالیسی میں تبدیلی کا اشارہ دے گا تو ترکی اور مصر کے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ ترکی کے وزیر دفاع ہولوسی آکار کا ہفتے کے روز کہنا تھا کہ ترکی مصر کے ساتھ تجدید تعلقات کے قریب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکی اور مصر کے درمیان بہت سے ثقافتی اور تاریخی اقدار مشترک ہیں۔ ترکی مصر کے ساتھ بحیرہ روم میں کسی سمجھوتے کا خواہاں ہے تاکہ مصر کے یونان کے ساتھ تعلقات کو کمزور کیا جا سکے۔ حسین باچچ کہتے ہیں کہ مصر اب تک ترکی کی پیشکش پر کوئی بیان دینے سے گریز کر رہا ہے۔ حال ہی میں ترکی نے مصر کے ساتھ ایک اور قریبی اتحاد فرانس کے ساتھ بھی بات چیت کا آغاز کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ترک صدر اردوان کی فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے ساتھ ویڈیو لنک پر بات چیت کے بعد جاری ہونے والے صدارتی بیان میں کہا گیا ہے کہ ترکی اور فرانس یورپ سے لے کر کاکیشیا، مشرق وسطی اور افریقہ تک سلامتی، استحکام اور امن کے لیے خاطر خواہ خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ استنبول میں قائم قادر ہاس یونیورسٹی سے وابستہ بین الاقوامی تعلقات کے ماہر اور تجزیہ کار سولی اوزال کا کہنا ہے کہ ترکی اب سفارتکاری کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے۔ سولی اوزال نے ترکی کی لیبیا سے لے کر شام اور عراق میں فوجی تنازعات میں شمولیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ملک کب تک ٹھوس طاقت پر انحصار کر سکتا ہے، خصوصاً جب یہ ایک انتہائی مہنگا منصوبہ ہو۔
ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں ایک ایسے معاشرے کی تاریک تصویر پیش کی گئی ہے جس میں سیاسی جبر ہے اور بنیادی آزادیوں کی بے پناہ خلاف ورزی کی جاری ہے۔ اس رپورٹ کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں پیش کیا گیا۔ جنیوا سے لیزا شلائن کی وائس آف امریکہ کے لیے رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے جاوید رحمان نے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کسی تعامل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کو ان جرائم کا ارتکاب کرنے پر جواب دہ ٹھہرائے جسے انہوں نے انسانی حقوق کی گناونی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ جاوید رحمان کا کہنا ہے کہ یہ بات یقین سے بالاتر ہے کہ ایران میں نومبر 2019 کے مظاہروں کے خلاف مہلک کارروائی کے 18 ماہ گزر چکے ہیں، لیکن حکومت نے تاحال مناسب تفتیش نہیں کی ہے اور نہ ہی مظاہرین کے خلاف استعمال ہونے والی جان لیوا قوت کے استعمال پر کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس کارروائی میں کم از کم 304 اموات ہوئی تھیں۔ رحمان نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ان جرائم کی تحقیقات کے بجائے انصاف کے خواہاں خاندانوں کو ریاستی ایجنٹوں نے دھمکیاں دی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایران میں حقیقت یہ ہے کہ بے گناہ افراد کو سزا دی جاتی ہے جبکہ مجرم آزاد پھرتے ہیں۔ انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی ایک لمبی فہرست پیش کی اور اس میں ایران میں سزائے موت کی بلند شرح بھی شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ برس سزائے موت پانے والوں کی تعداد کم از کم 267 تھی، جن میں متعدد بچے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال اب تک مبینہ طور پر 40 سے زیادہ افراد کو سزائے موت دی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تشدد سے کرائے گئے اعتراف جرم کی بنیاد پر دی گئی ہیں۔ انہوں نے دوہری شہریت رکھنے والوں اور غیر ملکی شہریوں اور اقلیتوں کو ہدف بنانے پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس میں سزائے موت اور لاپتہ ہونے کے الزامات شامل ہیں۔ جاوید رحمان کی رپورٹ میں توجہ کا مرکز خواتین اور لڑکیوں کے انسانی حقوق کی صورتحال پر ہے، جسے وہ بڑے پیمانے پر غیر مہذب اور ناقابل قبول سمجھتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ تعلیم اور شہریت کے حقوق جیسے کچھ مثبت اقدامات کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن صنفی امتیاز قانونی اور عملی طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے، جہاں سماجی رویوں میں خواتین اور لڑکیوں کو معاشرے میں حصہ لینے اور اس کے لیے بہتر طور پر کام کرنے سے محروم رکھا جاتا ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے لیے ایرانی سفیر اسماعیل باغانی ہمانہ نے اس رپورٹ کو یک طرفہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی بنیاد غلط معلومات پر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 10 سال سے زائد عرصے سے اس مخصوص انٹریکٹیو مباحثے کو انسانی حقوق کی آڑ میں ایران کے خلاف مہم چلانے کے لیے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ کچھ مخصوص ریاستوں کے ذریعے ایران میں جس انداز سے انسانی حقوق کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس کا مقصد مخالفوں کے خلاف اپنی سیاسی مہمات میں فائدے کا حصول ہے، اور یہ صورتحال تشویشناک ہے۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ ایران کے انسانی حقوق پر خصوصی جائزہ رپورٹ میں درست بنیاد کا فقدان ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بات منصفانہ نہیں ہے اور اس کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا، اس لیے اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبریں ختم ہوئیں لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے، مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے، اور آئیے اب پیش کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ پاکستان سینٹ کے انتخاب میں اپنے وزیر خزانہ کی شکست کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیا، جس کے بارے میں اپوزیشن کا کہنا ہے کہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری کی رپورٹ سماعت فرمائیے۔
اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے احمد جواد کا کہنا تھا۔
دیکھیں، بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ سے ووٹ آف کانفیڈنس اگر کیا ہے، تو اگر یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ نہیں بھی ہے تو یہ ایک اصولی موقف تو ہو سکتا ہے نا۔ عمران خان کا ایک ہمیشہ سے ایک سٹانس جو ہے نا، اخلاقی اور اصولی جو ہے، یہ اس کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، اور اس کو کوئی آئینی ریکوائرمنٹ کے طور پہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کی خاتون امیدوار کو 174 ووٹ مل گئے تھے تو وہ تو آلریڈی ایک ووٹ آف کانفیڈنس تھا، اس کے بعد یہ کیا غیر ضروری نہیں ہو گیا تھا؟
دیکھیں، اصل میں جو آپ کا سوال پرٹینٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب پرسپشن ایک اور چیز ہے۔ تو یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کے الیکشن کو، اس کے بارے میں ایک ایسا تاثر پیدا کیا گیا کہ اس میں جیت اور ہار کو گورنمنٹ اور کیا کہتے ہیں اپوزیشن کے درمیان جو ہے وہ ایک فیصلہ کن آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اسٹیپ، یہ انیشیٹو پرائم منسٹر نے دیا۔ میرا خیال ہے کہ دیکھیں، اس میں نہ تو یہ کوئی غیر قانونی چیز ہے، نہ کوئی غیر اخلاقی چیز ہے، بلکہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مورل وکٹری ہے عمران خان کے لیے اور میڈیا کے لیے۔
یہ تھے احمد جواد، اور جب یہی سوال شاہد خاقان عباسی سے کیا گیا کہ اپوزیشن کو اس پر اعتراض کیوں ہے، تو انہوں نے کہا
دیکھیے ووٹ آف کانفیڈینس ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر صرف ایک دفعہ لیا جاتا ہے, جب آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے ووٹ آف کانفیڈینس کی. ووٹ آف کانفیڈینس صرف اس صورت میں ہوتا ہے دوبارہ جب ملک کا صدر وزیراعظم سے کہے کہ آپ کی میجورٹی ختم ہو گئی ہے, میں یعنی میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ آپ کی میجورٹی نہیں رہی, تو آپ ووٹ آف کانفیڈینس لے نیشنل اسمبلی سے. یہ صرف واحد صورت ہے دوبارہ ووٹ آف کانفیڈینس لے دیں. تو ایسا کوئی مراحلہ کم از کم صدر سے آیا ہوا ہم نے نہیں دیکھا.
دوسرے اگر انہوں نے لے لیا اور اپنی میجورٹی ثابت کر دی تو اس سے جو موجودہ سیاسی منظرنامہ ہے اس پر آپ کے خیال میں کیا اثر پڑ سکتا ہے, جو اپوزیشن اس قدر ایڈمنٹ ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کرنے پر؟
دیکھیں اثر اس کا منفی ہوتا ہے کہ جو 17 کم از کم 17 افراد نے جو پی ڈی آئی کے ایم این اے تھے انہوں نے وزیراعظم کے خلاف ووٹ کیا, جو وزیر خزانہ امیدوار تھے جن کی کیمپین وزیراعظم نے خود چلائی انہوں نے اس کے خلاف ووٹ کیا. اب کیا صورتحال پیدا ہوئی, دو دن بعد آپ انہی لوگوں سے پھر ووٹ آف کانفیڈینس لے رہے ہیں, وہ تو آلریڈی نو کانفیڈینس اظہار کر چکے ہیں. تو یہ اس سے مزید بدنامی اور ابہام ہی پیدا ہوا ہے وزیراعظم صاحب کی جو سپورٹ ہے اسمبلی کے اندر اس کے بارے میں.
اپوزیشن ایوان موجود نہیں تھی, لیکن اگر آپ کے پاس یہ اطلاعات ہیں تو کیا آپ اس ووٹ آف کانفیڈینس کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟
نہیں, چیلنج کی ضرورت نہیں ہے. ووٹ آف کانفیڈینس تو تھا ہی الیگل, اس کو نہ سپیکر ڈیفینڈ کر سکتا ہے, نہ وزیراعظم ڈیفینڈ کر سکتا ہے, نہ ملک کا صدر ڈیفینڈ کر سکتا ہے.
یہ تھے شاہد خاقان عباسی, قمر عباس چافری, اردو وی او اے نیوز, واشنگٹن.
اور جیسا کہ خبروں میں ہم نے آپ کو بتایا, پاکستان میں چین کی فراہم شدہ سائنوفارم ویکسین 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو لگانا شروع کر دی گئی ہے. رپورٹ پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی.
پاکستان نے 60 سال اور اس سے زائد عمر کے لوگوں کو کورونا وائرس کے خلاف ویکسینز لگانا شروع کر دیے ہیں. یاد رہے کہ میڈیا میں چین کی سائنوفارم ویکسینز کے حوالے سے سوال اٹھائے گئے تھے کہ اگر یہ بڑی عمر کے لوگوں میں مؤثر ثابت ہوگی. کراچی یونیورسٹی کے ایچ ای جے انسٹیٹیوٹ میں پروفیسر رضا شاہ, جنہوں نے سائنوفارم ویکسینز کے آزمائش کی نگرانی کی تھی, کا کہنا تھا کہ انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ یہ ویکسینز تمام عمر کے لوگوں کے لیے محفوظ ہے.
یہ جو سائنوفارم کی ویکسین ہے یہ 5 لاکھ تو پہلے آئی تھی, اس کے علاوہ جو اب ریسنٹلی ہمارے جو فورن منسٹر ہے اور چائنیز فورن منسٹر ان کے بیچ میں بھی ایک ورچوئل میٹنگ ہوئی تھی, تو اس میں بھی یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ وہ 5 لاکھ مزید ویکسین دیں گے. چونکہ یہ ویکسین آلریڈی ہم پاکستان میں جو ہے یہ ٹرائل کنڈکٹ کر چکے تھے, جو اس کو میں ہی لیڈ کر رہا تھا, تو اس لیے ان کی جو سیفٹی پروفائلز ہے اور ان سے ہم بخوبی آگاہ تھے کہ ان کے سے پہلے ہمارے جو ہیلتھ منسٹر تھے فیصل سلطان صاحب, ان کی طرف سے ایک انٹرویو آیا تھا کہ شاید یہ ڈیٹا کم ہے 60 یا 60 سال سے زیادہ لوگوں کو لگانے کے لیے, لیکن چونکہ ہمارا اپنا ڈیٹا موجود تھا تو ابھی 60 اور 60 سال سے زیادہ کے لیے ریکمینڈ ہوا.
تو کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان امید کر رہا ہے کہ ایسٹرا زینیکا ویکسین بھی حاصل کرے گا جو کوویکس فیسلٹی کی تحت اسے دیا جائے گا, اور غالباً 17 ملین ڈوزز ویکسینز کی دی جائیں گی. اس سٹیج پر یہ کوویکس ویکسینز کن کن لوگوں تک پہنچ سکیں گی؟
ابھی تک جو پلاننگ ہے وہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جتنے بھی 60 اینڈ 60+ لوگوں کو کیا جائے, اور پھر جو یہ ایج بار 60 سے کم کر کے 60 اور 55 میں لایا جائے گا.
کہا جا رہا ہے کہ مارچ کی پہلی تاریخ سے کرونا وائرس بڑی تیزی سے پھیلا ہے, اور آپ کے علم میں ہے اسکولز کو بھی بند کر لیا گیا ہے, کوئی خاص وجہ اس سلسلے میں؟
چند ہفتے پہلے کئی چیزوں کو کھول دیا گیا, اور اس میں جیسے سنیما تھیٹر ہے اسکولس کو جو ہے 100% اٹینڈنس کے ساتھ تھا, تو سندھ پروونس نے یہ کیا تھا کہ نہیں 50% اسٹوڈنٹ ایک دن آئیں گے 50% دوسرے, تو آج انہوں نے چند اضلاع میں اسکول بند کر دیے ہے, اور سندھ میں ابھی بھی اسکول جو ہے اوپن ہے, اوپن یعنی 15 مارچ سے بند نہیں ہو رہے, 50% اسٹوڈنٹ آئیں گے 50% اگلے دن آئیں گے.
یہ تھے کراچی میں ایچ ای جے انسٹیٹیوٹ سے منسلک پروفیسر رضا شاہ. دوسری طرف اسلام آباد میں نجی ہسپتالوں کے منتظم ڈاکٹر شمائل آرائی کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس سے لاپرواہی کی بنا حالیہ دنوں میں یہ مرض پھر سے پھیلا ہے.
سوسائٹی میں جنرلی عام جگہوں پہ اس میں ایک لیکسٹی آ گئی ہے اور لوگوں نے ماسک کو اگر آپ باہر نکلیں تو اتنا زیادہ استعمال نہیں کر رہے ہیں, لیکن ریلیٹیولی جو پہلے ایک سیریسنس تھی فوکسڈ وہ ختم ہو گئی.
آپ کے علم ہے کہ ایک عالمی بحث چلی ہے کہ کووڈ بچوں میں اس لیے نہیں پھیلتا کیونکہ ان کے امیون سسٹمز مضبوط ہوتے ہیں, لیکن آج پاکستان کے کئی اضلاع میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں, کیوں؟
دیکھیے جنرلی اسپیکنگ ورلڈ اوور تمام جو ایکسپرٹس ہیں ان کا یہی تھا کہ بچوں میں اگر وائرس جو ہے وہ جاتا بھی ہے تو وہ سمپٹمس ان کے نہیں شو ہوتے, لیکن وہ اس کے ٹرانسمیشن میں ایک ذریعہ بنتے ہیں. اسی وجہ سے اسکولس کو شروع میں بند کیا گیا یا ایسی جگہ جہاں پر زیادہ تعداد میں لوگوں کا اکٹھا ہونا, اس کے ساتھ ساتھ اسکولس اور یونیورسٹیز ورلڈ اوور. لیکن جس طرح ابھی پاکستان میں قدرے بچوں میں اس طرح سے یہ علامات اتنی زیادہ پائی نہیں گئیں اور نہ ہی کیسز ہوئے, لیکن حالیہ امریکہ میں اور جگہوں پہ بہت سے بچوں میں اب کیسز رپورٹ بھی ہوئے ہیں اور ان کو داخل بھی کرنا پڑا ہے. تو اس کو کمپلیٹلی ہم نکال نہیں سکتے, لیکن ٹرانسمیشن میں بچوں کا رول شروع سے رہا ہے.
یہ تھے اسلام آباد میں نجی ہسپتالوں کے منتظم ڈاکٹر شمائل آرائیں, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
میونخ میں حالیہ ورچوئل سیکیورٹی کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے خطرے کے ضمن میں بدستور احتیاط پر مبنی سفارتکاری اور تعاون درکار ہے تاکہ فوجی غلط فہمی یا غلطیوں کے خدشات کو کم کیا جا سکے. اسی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ ہم ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں P5+1 کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ہمارے لیے یہ بھی لازم ہے کہ ہم پورے مشرق وسطی میں ایران کی عدم استحکام پیدا کرنے والی سرگرمیوں پر توجہ دیں, اور ہم جوں جوں پیش رفت کریں گے ہم اپنے یورپی اور دوسرے شراکت داروں کے ساتھ قریبی تعاون سے کام کریں گے. صدر بائیڈن کے ریمارکس اس سے ایک دن بعد سامنے آئے ہیں جب امریکہ نے جرمنی, فرانس اور برطانیہ کے ساتھ ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے اپنے اس مشترکہ مقصد کا اظہار کیا کہ ایران 2015 کے ایران نیوکلیئر معاہدے یعنی JCPOA کے تحت اپنے وعدوں پر پھر سے پوری طرح عمل درآمد کرے. چاروں طاقتوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر ایران پوری طرح عمل درآمد کرتا ہے تو امریکہ بھی ایسا ہی کرے گا, اور وہ اس مقصد کے لیے ایران کے ساتھ مذاکرات میں شمولیت کے لیے آمادہ ہے. امریکہ نے 2018 میں JCPOA میں شرکت روک دی تھی اور معاہدے کے تحت اٹھائی جانے والی امریکی اقتصادی تعزیرات دوبارہ عائد کر دی تھیں, اور اس کے ساتھ ہی ایران کے خلاف نئی تعزیرات بھی لگائیں. اس نے ایرانی سفارتکاروں پر سفر کی پابندیاں بھی عائد کر دی تھیں, اور ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی مختلف النوع تعزیرات دوبارہ لگانے کے لیے اقدامات کیے تھے جنہیں اسنیپ بیک کا نام دیا جاتا ہے. حالیہ مہینوں میں ایران نے JCPOA کی حدود کو پار کرتے ہوئے متعدد اقدامات کیے ہیں جن میں یورینیم کی تقریباً 20% تک افزودگی شامل ہے جو اس سے کہیں زیادہ ہے جس کا JCPOA کے تحت اس نے وعدہ کیا تھا. اس نے یورینیم کی دھات کی پیداوار بھی شروع کر دی جو ایک ایسا عمل ہے جسے جوہری ہتھیاروں کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے. سفارتکاری میں غیر ضروری رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے 18 فروری کو امریکہ نے ایرانی نمائندوں پر سے سفر کی وہ پابندیاں ختم کر دیں جو سابقہ انتظامیہ نے لگائی تھی. امریکہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ اس نے ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی کثیر طرفہ تعزیرات کو دوبارہ عائد کرنے کے سلسلے میں سابقہ انتظامیہ کی اختیار کردہ پوزیشن کو تبدیل کر دیا ہے. یورپی یونین اب غیر رسمی مذاکرات کے لیے کام کر رہی ہے جن میں ایران اور P5+1 کے ممالک یعنی امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، چین اور روس شامل ہوں گے۔ ان مذاکرات کا مقصد جے سی پی او اے کو بحال کرنا ہوگا۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ صدر بائیڈن نے ایران کو ایٹمی ہتھیار کے حصول سے باز رکھنے کا تہیا کر رکھا ہے اور یہ کہ صدر بات چیت کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پختہ اور واضح نوعیت کی سفارتکاری اس کام کو سر انجام دینے کا بہترین راستہ ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، 15 مارچ پیر کے روز سے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے نشر ہونے والے پروگراموں کے اوقات نشریات تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ پروگرام حسب معمول شام 7 بجے سنیے گا۔ مذاکروں اور مباحثے کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل شام 7:30 بجے منگل سے جمعے تک روزانہ پیش کیا جائے گا۔ آپ ہمارے یہ پروگرام پاکستانی وقت کے مطابق میڈیم ویو 972 kHz پر سن سکتے ہیں۔ یہی پروگرام نشر مقرر کے طور پر رات 8 بجے سے 9 بجے تک نشر کیے جائیں گے۔ اب بہجت جلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔